نائب مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاء اللہ. لطف گلشن بھی دے, لطف سہرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. لطف گلچل بھی دے, لطف چہرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. لطف گلچل بھی دے, لطف چہرا بھی دے, اس چمن نے کوئی غم کا مارا بھی دے. ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں, ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں, مالک بغیر ابر جب سہارا بھی دے, مالک بغیر ابر جب سہارا بھی دے. ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں, ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں, مالک بغیر ابر جب سہارا بھی دے, مالک بغیر ابر جب سہارا بھی دے. لطف گلچل بھی دے, لطف چہرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. موج غم میں کشتی پھنسی ہے خدا, موج غم میں کشتی پھنسی ہے خدا, فضل سے اس کو کوئی کنارا بھی دے, فضل سے اس کو کوئی کنارا بھی دے. سب کہے آمین. اور بولو نواز سے کہے آمین. موج غم میں کشتی پھنسی ہے خدا, موج غم میں کشتی پھنسی ہے خدا, فضل سے اس کو کوئی کنارا بھی دے, فضل سے اس کو کوئی کنارا بھی دے. لطف گلشن بھی دے, لطف چہرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے.
یعنی موج غم میں کشتی پھنسی ہے تبھی انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. کبھی کوئی بیمار ہو گیا, بچہ بیمار ہو گیا, خود کی ملازمت چلی گئی, تنخواہ کم ہو گئی, اب پھر اللہ سے رو رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات ہٹا دیں تو پھر انسان کیا کرے, اس دل اور اس تڑپ سے مانگے ہی نہ, وہ نماز کے بعد دعا کی گھر بھاگ گیا. لیکن اب جب کشتی پھنس گئی, اب اس کے بعد بیٹھا رو رہا ہے, اللہ کسی طریقے سے میری اولاد صحیح ہو جائے, میرے رزق کے اندر برکت ہو جائے, میری فلاں مشکل آسان ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ سے چاہے پھر رابطہ بڑھتا جاتا ہے.
موج غم میں کشتی پھنسی ہے خدا, فضل سے اس کو کوئی کنارا بھی دے, مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری لگے, مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری لگے, اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے, اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے, مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری لگے, مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری لگے اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے, اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے, لطف گلشن بھی دے لطف چہرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. یوں بیگانے محبت زباں پر تو گئے, یوں بیگانے محبت زباں پر تو گئے, اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے, اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. یوں بیگانے محبت زباں پر تو گئے, یوں بیگانے محبت زباں پر تو گئے, اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے, اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے, لطف گلشن بھی دے لطف چہرا بھی دے. اس کا بھائی ابھی نفل نہ پڑی, ابھی نفل نہ پڑی,
نفل کا وقت نہیں ہے ابھی.
اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقصد ہے, اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی, اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی, اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے, اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے, اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی, اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی, اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے, اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے. مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے, مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے, اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے, اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے, لطف گلشن بھی دے لطف چہرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمد للہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللهم اجعلني عينين حطالتين, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے الله تعالى سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے دو ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیری یاد میں برستی رہیں, یعنی رونے والی آنکھیں عطا فرما. تو دادا نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ رونے والی آنکھوں کا سوال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. اسی کو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اے دریغا اشک من دریا بودے, اے اللہ اے دریغا اشک من دریا بودے کا نثارے دلبرے زیبا شدے, یعنی اے اللہ یہ دو تین آنسو جو ہے اس سے میرا کام نہیں چلتا, مجھے جو ہے اشکوں کا دریا دیجئے تاکہ وہ دریا میں آپ کی محبت اور آپ کی ذات کے اوپر فدا کر دوں, تا نثارے دلبرے زیبا شدے تاکہ وہ میں آپ کے اوپر فدا کر دوں. کیونکہ عاشقوں کا کام کیا ہے؟ رونا, اور رونے سے ہی کام بنتا ہے انسان کا, رونے سے ہی انسان کا کام بنتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا مانگ کر امت کو سکھلایا, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو ویسے ہی رونے والے تھے, لیکن امت کو سکھلانے کے لیے بتلایا کہ دیکھو رونے والی آنکھیں مانگو تاکہ وہ آنکھیں جو موسلا دھار برستی ہوں, یعنی گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, کوئی نعمت مل گئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے, شکر کا آنسو آگے آنکھوں کے اندر. جب گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی شرمندگی اور ندامت کا آنسو اس کی آنکھوں کے اندر آ گیا. اور حدیث پاک کے اندر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ آنسو جو ہے, جادو نے فرمایا یہ کیا ہے, فرمایا یہ جگر کا خون ہے جو اللہ کے خوف سے پانی بن کر کے آنکھوں سے بہ رہا ہے. یہ آنسو کیا چیز ہے؟ اب کوئی پوچھے آنسو کی تعریف کیا ہے تو علامہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آنسو جو ہے یہ جگر کا خون, جگر سمجھتے ہیں, جگر کا خون ہے جو اللہ کے خوف سے پانی بن کر آنکھوں سے بہ رہا ہے. تو فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تعلیم کے لیے سکھلایا کہ اے میرے امتیوں, تم بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیری یاد کے اندر ہمیشہ برستے والی ہوں اور موسلا دھار برستے والی ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ سے موسلا دھار آنکھیں رو رو کر کے بچہ جب ماں سے مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے, محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رو کر کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. یہ اللہم اجعلنی عینین حطالتین, یا اللہ مجھے وہ آنکھیں عطا فرما جو موسلا دھار برسنے والی ہو. اب کوئی کہے کہ مجھے تو رونا ہی نہیں آتا, مجھے تو رونا ہی نہیں آتا, تو حدیث ابن ماجہ کی روایت کیا ہے, ابکو فإن لم تبکو فتباکو, اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی وہی کرم اور رحم فرمائیں گے جو رونے والوں پر کرم کرتے ہیں. بعض دفعہ انسان ایک فطری ہوتا ہے کہ انسان کا اس کو رونا نہیں آتا, اور بعض دفعہ ہوتا ہے گناہوں کی بدبختی کی وجہ سے انسان کو رونا نہیں آتا, گناہوں کی بدبختی کی وجہ سے. دادا سے حرم کے اندر, حرم مکہ کے اندر ایک صاحب آئے, دادا مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضرت میں کیا کہوں کہ بس مجھے رونا نہیں آ رہا, یہاں آ کر کے بھی میرا دل اتنا سخت ہے کہ مجھے رونا نہیں آ رہا, لہذا کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی تدبیر بتا دیجئے کہ مجھے رونا آ جائے. فرمایا دیکھو بھائی وہ سامنے کیا ہے؟ کہا حضرت بیت اللہ. فرمایا نہیں, وہ جہاں لوگ کھڑے ہوئے. کہا حضرت ملتزم. کہا جاؤ بس, جا کر کے وہاں کھڑے ہو جاؤ. جب گیا وہاں جا کر کے کھڑا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد آیا تو آنکھیں سرخ تھی اور چہرہ بھیگا ہوا تھا. تو اس نے کہا حضرت آپ نے کیا وظیفہ اور کیا چیز مجھے بتائی؟ فرمایا کوئی وظیفہ اور کوئی چیز نہیں بتائی, رونے والوں کی صحبت میں رہے گا تو خود بخود رونے لگے گا. میں نے تجھے کوئی وظیفہ نہیں بتایا تھا کہ وہاں جا کر اتنی دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لینا, میں نے تجھے وہاں جو لوگ رو رہے ہیں اللہ کی یاد میں. اب ملتزم کے اندر کوئی انسان پاکستان سے گیا ہوا ہے, کوئی ہندوستان سے, کوئی جو ہے عربی میں رو رہا ہے, کوئی اردو میں رو رہا ہے, کوئی انگریزی میں رو رہا ہے, کوئی کسی زبان میں رو رہا ہے. تو فرمایا رونے والوں کی جب صحبت کے اندر جاؤ گے تو خود بخود رونا آ جائے گا. صحبت کا اثر اللہ نے رکھا ہے, صحبت کا اثر ہے کہ رونے والوں میں رہو گے تو رونے والے بن جاؤ گے, تقوی والوں میں رہو گے تو اللہ تعالیٰ متقی بنا دیں گے, اور فاسق اور فجار کے درمیان رہو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی خصلت ہم تمہارے اندر تبدیل, ہمارے اندر تبدیل کر دیں گے. یعنی انسان کا دل کیا ہوگا؟ سخت ہو جائے گا, رونا چاہے گا تو بھی رونا نہ آئے گا. حالانکہ حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک آنسو یا دو آنسو نکلے اس کے اللہ کے خوف سے, اور اس میں اس آنسو کی قیمت کیا ہے, ایک آنسو یا دو آنسو کی قیمت, موسلا دھار برسنے والے آنکھوں کی قیمت کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ ایک یا دو آنسو اگر نکلے اور اس نے ان آنسوؤں کو چہرے پر مر لیا, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف سے نکلا ہو. اللہ کی یاد آئی کہ میرا رب اتنا دور ہے, نہیں کرتے ہیں وعدہ وہ دید کا حشر سے پہلے, نہیں کرتے ہیں وعدہ وہ دید کا حشر سے پہلے, دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. اب اس کو یاد آئی کہ میرا مالک کتنا دور ہے, رونے لگا, ایک آنسو نکلا, تو اس آنسو کو کیا کیا, اپنے چہرے کے اوپر مل لیا, اس کو پورے چہرے پر مل لیا. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ چہرہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالیں گے. دادا نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا تو اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ چہرہ تو جنت میں بھیج دیں گے, بقیہ حصہ اٹھا کر جہنم میں بھیج دیں گے. فرمایا جب چہرہ جنت میں جائے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ پورے جسم کو بھی جنت کے اندر بھیج دیں گے. اللہ کے یہاں امیدیں ہی امیدیں, نہ امیدیاں ہیں ہی نہیں اللہ کیا, امیدوں کے ہزار چراغ جل رہے ہیں, لیکن یہ شیطان ہے جو انسان کے دلوں میں نا امیدی ڈالتا ہے کہ ارے تم تو کیا کرو گے, تم سے تو اتنے گناہ ہو گئے, اتنے گناہ ہو گئے, اتنے گناہ ہو گئے, اب تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک سانس باقی ہے, آخری سانس, اس وقت سے پہلے اگر انسان ایک دفعہ بھی کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دیتا ہوں. اللہ کیا امیدوں کے ہزاروں چراغ ہیں, ہزاروں کیا لا تعداد اور بے شمار چراغ ہیں. انسان کیا ہے, ہمت کرے, آگے پڑھے, آگے بڑھ کر دیکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور اللہ کی محبت کے کتنے چراغ جل رہے ہیں. تو انسان کیا ہے, رونا سیکھ جائے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک ہی ادا لے کر کے آتا ہے, جب تک بولنا نہ آئے اس کو ایک ہی ادا ہوتی ہے, رونا اس کو آتا ہے. بھوک لگے گی تو روئے گا, ٹھنڈ لگے گی تو روئے گا, گرمی لگے گی تو روئے گا, سونا ہے تو روئے گا, ماں کے پاس جانا ہے تو روئے گا. ماں اس کی زبان سمجھتی ہے کہ اب بچہ اس وقت کیوں رو رہا ہے. تو دادا نے فرمایا اسی طریقے سے جس طریقے سے بچے کا کام رو کر کے ہوتا ہے, اسی طریقے سے بندے کا کام بھی اللہ سے رو کر کے ہوتا ہے. روتا رہے اللہ کے سامنے, اللہ اب ایک انسان ہے مانگ رہا ہے اللہ سے, اللہ مجھے نوکری دے دے, اللہ مجھے نوکری دے دے, میرے پاس ملازمت نہیں ہے, میرے پاس اللہ تعالیٰ کھلا رہے لیکن نوکری نہیں دے رہے. یہ نوکری ہے, اب چاہ رہا ہے کہ اللہ 10,000 کی نوکری ہے, اللہ اس کی میری تنخواہ کیا ہے 20,000 ہو جائے. اب اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ 20,000 نہیں کروا رہے. اب وہ رو بھی رہا ہے, دعا بھی مانگ رہا ہے ساتھ ساتھ. اب شیطان کیا ڈالتا ہے, ارے اللہ میاں کہاں سنتے ہیں, دیکھو تم تو کب سے رو رہے. شیطان اب کیا ہے, مایوسی پیدا کرے گا کہ اللہ میاں اگر سنتے تو تم تو کب سے رو رہے, اتنا زمانہ ہو گیا روتے ہوئے. نہیں, یہ آنسو بیکار نہیں جاتے, یہ آنسو اللہ کے یہاں جا کر کے جمع ہو جاتے ہیں. دادا نے فرمایا ایک قطرہ آنسو بھی اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں اگر انسان نکالتا ہے وہ بھی اللہ کے جا کر کے جمع ہو جاتا ہے. اور پھر جب انسان گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آنسو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بھیجتے کہ جا اس بندے کو ڈھونڈ کر پھر میرے دربار کے اندر لے آؤ. اس آنسو کی قیمت معمولی نہیں ہے, یہ آنسو بڑے کام کے آنسو ہیں. ایک انسان دنیا کے سامنے تو رو لیتا ہے, جیسے فقیر ہے اب اس کو مانگنا ہے تو کیا ہے, مصنوعی طور پر روتا ہے. تو بھی انسان کیا ہے, مخلوق ہے لیکن متاثر ہو جاتا ہے, معلوم نہیں کیوں رو رہا ہے بیچارہ, اس کی کیا حاجت ہوگی, چلو مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں دے دوں, میں کر دوں اس کے لیے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا رو رہا ہے. لطائف علمیہ کے اندر علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ٹھگ تھا اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ دیکھ بھائی کھانے پینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں, کمانے کا ایک ذریعہ میرے ذہن کے اندر آیا ہے, اگر تو میرا ساتھ دے تو میں جو ہے کمانے کا یہ ذریعہ اور یہ معاش کا ذریعہ جو ہے اس کے لیے میں تیاری کرتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا دیکھو وہ حلب کا رہنے والا تھا شام کا, تو اس نے کہا کہ میں ایک مسجد کے اندر جا کر کے جاؤں گا اور تجھے بھی لے جاؤں گا, بس اس مسجد کے اندر کبھی تو مجھ سے جب تک میں نہ کہوں مجھ سے ملنا نہیں, مجھ سے ملاقات نہ کرنا اور مسجد کے قریب سے نہیں گزرنا, اور ایک بیت الخلا تجھے دکھاؤں گا اس کے اندر روزانہ آدھا کلو بادام اور آدھا کلو کشمش اچھی طرح پیس کے اور اس کو ایک کچی اینٹ کے اوپر رکھ کر اس بیت الخلاء میں رکھ کے چلے جانا تو, اور وقت بتا دیا کہ رات کے وقت میں رکھ کر کے جانا, اور کہا جب تک میں نہ کہوں تو ملنا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ شخص آیا مسجد کے اندر, جو لباس تھا وہ اتارا, گدڑی پہنی اور نماز پڑھنا شروع ہو گیا, اور اس پلر کے ساتھ کھڑا ہوا جہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ تھا. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن لوگوں نے دیکھا, ایک ہفتہ ہو گیا, دس دن ہو گیا, ایک مہینہ ہو گیا, لوگوں نے کہا اتنا بڑا زاہد عابد کہ نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, ہر وقت نماز کے اندر مشغول رہتا ہے. اب آہستہ آہستہ لوگ تبان اس کی طرف مائل ہونے لگے, اور رات کو ظالم جاتا تھا روزانہ, اور جو ہے وہ کچی اینٹ کے اوپر جو بادام اور کشمش ہوتا تھا وہ کھاتا تھا اور حاجت کرتا تھا اور آ کر پھر مسجد میں بیٹھ جاتا تھا, نہ رات کو سوئے نہ کچھ کرے. پھر اس طرح سے لوگ اس کے قریب ہوتے گئے کہ اتنا بڑا عابد کہ ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے. جو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرمائے کس کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں. تو اس نے پڑھتا رہا نماز. جب پانچ چھ مہینے گزر گئے, ایک سال کے قریب ہو گیا, ایک سال تک اس نے استقامت کے ساتھ یہ کام کیا کہ نماز میں مشغول رہتا, کسی سے بات نہیں کرتا, کوئی انسان اگر بات بھی کرتا تو جواب ہی نہیں دیتا, التفات ہی نہیں کرتا اس کی طرف, اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تو لوگوں نے مشہور کر دیا, بھائی یہ وقت کا ابدال ہے, یہ اس وقت کا ابدال ہے, یہ یعنی اور یہ اللہ کے درجوں میں اس کا بڑا درجہ ہے اس کا. اچھا, اب اس نے دیکھا کہ جب لوگوں نے یہ کانا پوسی شروع ہو گئی کہ یہ تو بڑا قطب اور غوث اور ابدال, اور یہ تو بڑا اونچے مقام کے اوپر ہے, دنیا اسی کی وجہ سے قائم ہے. تو ایک دن رات کو نکلا اور بیوی سے جا کر پھر دوسری پھر میٹنگ کی. کہا دیکھو اب جمعے کی نماز میں پڑھوں گا, تو جمعے کی نماز کے اندر آ کر کے مجھ سے لپٹ جانا, اور کہنا کہ تو میرے بچے کو قتل کر کے بھاگ کر کے یہاں آ کر کے چھپا ہوا ہے, چل امیر کے پاس, میں تجھ سے قصاص لوں گی, اور جب تک کہ میں تجھے اشارہ نہ کروں مجھے چھوڑنا نہیں. اس نے یہی کیا. جمعے کا دن تھا, پوری مسجد بھری ہوئی تھی, وہ عورت آئی آ کر کے لپٹ گئی. اس نے کہا کہ تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا بغداد کے اندر, اور آ کر کے شام کے اندر چھپ گیا, یہاں آ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. خیر اس نے نماز وماز پوری کی. نماز کے بعد اب لوگوں نے کہا بھائی اتو یہ اللہ والے, تم کہاں اس کے پاس چھپے گئے یہ, تم بھاگو یہاں سے تم. اس نے کہا کہ نہیں, بات یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں نے قتل کر دیا تھا, اور میں جو ہے فدیہ ادا بھی کرنا چاہتا تھا, لیکن میرے پاس اتنا سامان نہیں تھا کہ میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اس مسجد کے اندر آ کر کے ٹھہر گیا, لیکن ابھی عورت آئی گئی ہے اور یہ مجھ سے قصاص طلب کر رہی ہے تو میں قصاص دینے کے لیے تیار ہوں, چلو بھائی امیر کی طرف. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں, ہم دیں گے آپ کی طرف سے فدیہ. جو عورت نے کہا میں ایسے فدیہ تھوڑی لوں گی کہ یہ فدیہ لے لیا. تو کہا بھائی آپ کو کیسے چاہیے, کہا میں چادر بچھا دوں گی جب تک میرا دل مطمئن نہ ہو کہ میرے بیٹے کا خون وہاں پورا ہو گیا, اس سے پہلے تو میں ہٹنے والی نہیں. اب لوگوں نے رقم نکال کر ڈالنا شروع کر دی اس کے اوپر, کوئی روپیہ چاندی سونا سب کچھ ڈلنے لگا. تو کہا کافی ہے اتنا؟ کہا نہیں, ابھی میرا بیٹے کا خون وہاں پورا نہیں ہوا, خون وہاں پورا نہیں ہوا. اچھا بھائی, اور ڈالنا شروع کر دیا. پھر اس نے اور اپنی بیوی کو پھر اشارہ کیا, کھینچ جا رہا تھا, اس نے پھر کی کہا چل امیر کے پاس, تو بغیر قصاص کے بعد نہیں آئے گا. تو یاد رکھ کے عورتوں نے بھی اپنے زیورات دینے شروع کر دیے. جب پورا بھر گیا تو لکھا ہے کہ ایک لاکھ درہم اس زمانے کے اندر. جب ہو گئے تو عورت نے کہا چلو ٹھیک ہے, اللہ کے لیے تجھے معاف کیا جا, تو اپنی نماز پڑھ, اور نکل گئی. تو اس نے کہا تھا دیکھ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا, پہچاننا نہیں مجھے. جب کچھ دور نکل گئی تو پھر اس کے بعد جب یہ پیچھے سے پہنچا تو معلوم ہو کہ اس کی بیوی بھی رقم لے کر کے غائب ہو گئی. تو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر مطلب اور غرض کوئی موجود ہے کہ اگر نماز پڑھوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا. ارے جو دین کا کام کرے اللہ کے لیے کرے, جو دین کا کام کرے اللہ کے لیے کرے, نماز پڑھے اللہ کے لیے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں یار ہماری مشکل آسان ہو جائے گی, آج ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے مصیبت ٹل جائے گی. آج ہم وہ تو ویسے ہی ٹلے گی لیکن ہم اپنی نیت درست کر لیں. آج ہماری نیتیں کیا ہیں؟ ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں کہ ہم اعمال تو کر رہے ہیں لیکن ان اعمال کے اندر ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ بھائی صبح شام کا وظیفہ جیسے وظیفہ ہے وظیفہ پڑھ لیا بھائی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا تینوں کل جو شخص پڑھے گا تکفی کا من کل شئی اور من کل شر اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اور ہر شخص سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. تین مرتبہ پڑھے یا سات مرتبہ صبح یا شام. اب کیا ہے؟ اس کو پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد اس کا ثواب اپنے اعزاء اقربا اپنے مشائخ اپنے اکابرین کو اس کا ثواب بخش دیا تو وظیفے کا وظیفہ ہو گیا. اور جب ان کے پاس ہدیہ پہنچا تو خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جہاں سارے اعمال بند ہو گئے اب جب ان کے پاس پہنچا, ہاں بھائی کس نے پڑھا تھا؟ بھائی یہ تو سلیم بھائی نے جو ہے مغرب کے بعد تینوں کل پڑھے تھے اور یہ تمام مشائخ کے لیے بھیجے. تو خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کو تقسیم کر دیں اس کو. تو اپنی نیت کیا ہے؟ نیت درست کر لیں. ہم دین اعمال کے اندر امت پیچھے نہیں ہے, امت اعمال کے اندر تو آگے ہے لیکن نیتیں صحیح نہیں ہے. نیت صحیح ہو جائے تو کیا ہے, وہی اسی چیز کے اندر اثر آ جاتا ہے. اسی چیز کے اندر آج مساجد کی کمی نہیں ہے, نمازیوں کی کمی نہیں ہے, کمی نہیں ہے لیکن کیا ہے, نیتیں کیا ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, وہ کس لیے آ رہا ہے کہ یار نماز نہیں پڑھوں گا تو ایسا نہ ہو میری دکان میں بے برکتی شروع ہو جائے, میرے مال کے اندر تنگی شروع ہو جائے, میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے. اب تو نماز اللہ کے لیے رہی, اللہ کے لیے رہی گئی نہیں, اب تو اس نے نماز کو مصیبت ہٹانے کے لیے کر دیا. حالانکہ ویسے ہی نماز سے ہٹ جاتی لیکن کیا تھا, نیت کیا کرتا ہے, اللہ آپ کی رضا کے لیے اور آپ کے لیے میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں. جب اللہ کی رضا کے لیے آتا تو پھر اللہ کی رضا بھی ملتی اور مسائل اور پریشانیاں خود بخود دور ہو جاتی. تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے. ایک شخص نے کھڑکی بنوائی, دادا فرماتے تھے ایک شخص نے اپنے گھر میں کھڑکی بنوائی تو کسی نے پوچھا بھائی کھڑکی کیوں بنوائی؟ کہا اس لیے کہ اس سے ہوا آئے. روشن دان بنوایا, کہا اس سے ہوا آئے. کہا ظالم اگر یہی نیت کر لیتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو مفت میں آ جاتی. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں پر ہے. ایک انسان بازار یہاں کھڑا ہوا ہے مسجد کے باہر ٹھیلا لگا کر کے, اس کے دل کے اندر کیا ہے کہ کسب حلال کر لوں, کھجور بیچ رہا ہے پھل بیچ رہا ہے کہ کسب حلال کر لوں, اپنی اولاد کو حلال رزق پہنچا دوں. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کو اجر عطا فرما رہے ہیں, اس کے اوپر بھی اس کو اجر مل رہا ہے. تو حدیث پاک کے اندر جو دو آنکھیں رونے والی مانگی گئی تو ہمارا بھی فرض ہے کہ بھائی ہم بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بھی اگر عربی کے اندر یاد نہ ہو تو اردو کے اندر یاد کر لیں کہ اللہ مجھے دو موسلا دھار برسنے والی آنکھیں عطا فرما دیجیے. کیونکہ جو رونا خلوت کے اندر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, اس رونے کے اندر جو لذت ہے, اس لذت کا دنیا کے اندر کوئی مثل نہیں ہے. اس کا کوئی مثل نہیں ہے. سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمتہ اللہ علیہ کیا تھے, بادشاہت چھوڑ دی, سلطنت بلخ اللہ تعالیٰ کے اوپر قربان کر دی, بادشاہت چھوڑ دی, اپنی گدڑی جی رہے تھے. گدڑی اس کو کہتے ہیں جو پرانے زمانے میں کرتا پہنا جاتا تھا اور وہ کیا آج کل کی بوری نما کپڑے کا موٹا بنا ہوا تھا, اس گدڑی کو سی رہے تھے. وہاں سے وزیر کا گزر ہوا تو وزیر نے دیکھا کہ گدڑی سی رہے. اس کے دل میں خیال آیا کہ کتنے بیوقوف ہیں, بادشاہت چھوڑ دی اور آج گدڑی سینے کے لیے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اسی وقت اعلان کیا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے, اس کے دل میں آپ کی عظمت نہیں ہے. سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, بھائی بٹن بند کے لکھا ہے کہ سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوئی اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دی اور حکم دیا کہ اے مچھلیوں میری سوئی لے آؤ. تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہزار ماہی الہیے, فرماتے ایک ہزار مچھلیاں, کتنی ایک ہزار مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر کے آ گئی. تو فرمایا کہ نہیں, سونے کی سوئی مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا, مسلمان مرد کے لیے سونا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. میری اصلی لوہے والی سوئی لے کر کے آؤ. ایک مچھلی گئی اور وہ سوئی لے کر کے آ گئی تو وہ شخص آ کر کے قدموں کے اندر گر گیا. اس نے کہا حضرت میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے خشکی کی بادشاہت چھوڑی ہے, لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ نے خشکی کی بادشاہت چھوڑ کر خشکی اور تری یعنی سمندر دونوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی. بھائی کچھ تو لذت اور کچھ نہ کچھ تو مزہ ملا ہوگا, جب سلطنت چھوڑی ہوگی تب بادشاہت اللہ کے اوپر قربان کی ہوگی. کچھ بڑھ کر ملتا ہے تب انسان کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ نہ کچھ مزہ اور لذت زیادہ ملی ہوگی. دادا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ اللہ کے راستے میں اپنی بادشاہت قربان کر کے چلا گیا, لیکن اب بادشاہ تھا, بادشاہ کا چہرہ باوقار پرجلال چہرہ, تو بادشاہ مزدوری کرنے لگا دوسری سلطنت کے اندر جا کر, لیکن نقاب باندھ کر مزدوری کرتا تھا کہ کہیں مجھے اس ملک کے لوگ نہ پہچان جائے اور اس ملک کے بادشاہ تک اطلاع نہ پہنچ جائے. ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہوا سے اس کا نقاب اٹھ گیا. اب جو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوئی مزدور تو معلوم نہیں ہوتا, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہاں کے بادشاہ کو اطلاع ہو گئی. جب بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے بلا لیا, اس نے کہا کہ بھائی تم نقاب اتارو. جب نقاب اتارا تو کہا کہ بھائی تم مزدور تو معلوم نہیں ہوتے, تم کوئی بادشاہ معلوم ہوتے ہو, کیا کرنے آئے ہو میری سلطنت کے اندر؟ تو دادا نے فرمایا کہ اس نے اس بادشاہ کے کان کے اندر کچھ ایسا کہا کہ اس بادشاہ نے کہا چلے دونوں بادشاہ چھوڑتے ہیں اور اللہ کرنے کے لیے کسی جنگل کی طرف چلتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام میں وہ لذت ہے کہ کتنوں نے اپنی سلطنت قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر چلے گئے, کہ اللہ کرنے کے اندر چلے گئے, کہ اللہ کے نام کے اندر وہ لذت ہے. اللہ اللہ ان سے شیری سے نام شیر و شکر میں شوت جانم تمام. اے اللہ, اللہ اللہ کے نام کے اندر کیا لذت ہے؟ شیر و شکر میں شوت جانم تمام, دودھ و شکر میری جان کے اندر کھل جاتا ہے. یہ اللہ کے نام کی لذت. اور گناہوں کے اندر کیا ہے دوستو؟ آج تک کوئی گناہگار کبھی سکون سے نہیں رہا. کوئی گناہگار چھوٹے سے چھوٹا, دادا نے فرمایا کہ اگر ایک انسان 100 گناہ کرتا ہے 99 گناہ چھوڑ دیتا ہے, فرمایا اگر زندگی کے اندر ایک گناہ بھی باقی ہے تو فرمایا اس شخص کو جہنم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ذات خود جہنم ہے. ایک گناہ زندگی کے اندر اگر باقی رہ گیا, 100 گناہ تھے ایک ایک کر کے سب چھوڑ دیے. فرمایا اس کی مثال کیا دی؟ فرمایا 100 پھانسے چھپ گئی, لکڑی کے اندر پھانس ہوتی ہے نا, وہ اتنی سی ہوتی ہے. فرمایا 100 چھپ گئی, اس نے جا کر کے 99 ڈاکٹر سے نکلوائی, لیکن کہا ڈاکٹر صاحب, جب ڈاکٹر نے 100 ہی پر ہاتھ رکھا, کہا ڈاکٹر صاحب اس پھانس سے تو مجھے بڑی محبت ہے, اس کو میں نہیں نکلواؤں گا. تو فرمایا وہ پھانس سونے دے گی؟ فرمایا نہیں. کھانے میں مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. سونے میں مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. بیوی کے پاس مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. فرمایا یہی حالت گناہگار کی ہوتی ہے کہ جب تک 100% گناہ نہ چھوڑ دے اس وقت تک اس کو اطمینان کامل حاصل نہیں ہوتا. اس وقت تک اس کو اطمینان کامل حاصل نہیں ہوتا. آج جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں, ہم تو حج بھی کرتے ہیں, ہم تو زکات بھی ادا کرتے ہیں, ہم تو صدقہ بھی ادا کرتے ہیں, پھر ہمیں اطمینان کامل کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہمارا ذکر کامل نہیں ہے. جس دن ذکر کامل ہو گیا اس دن اللہ تعالیٰ اطمینان کامل عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو کہ دلوں کا چین اللہ ہی کی آپ کے اندر ہے. آج ہم اس چین کو کیا ہے ٹی وی کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، آج اس چین کو ہم بدنظریوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، آج اس چین کو ہم لونڈیوں کے اس کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، بازاروں کے اندر بدنظریوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، آج اس چین کو ہم ٹی وی کیبل اور اس کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، آج اس چین کو ہم سوچ کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، تو چین و سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ آج امت نہیں پوری دنیا کی انسانیت، بادشاہ ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا امیر ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اس سے پوچھو کہ یہ کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کہے گا کہ سکون کسی طرح حاصل ہو جائے. سب سکون کی تلاش میں ہے یا نہیں؟ کہ بھائی سکون مل جائے بس کسی طریقے سے. بادشاہ ہے وہ بھی سکون کی تلاش میں، فقیر ہے وہ بھی سکون کی تلاش میں. اسباب دونوں کے الگ الگ ہیں. بادشاہ اپنے طریقے سے سکون تلاش کر رہا ہے، فقیر اپنے طریقے سے سکون تلاش کر رہا ہے، لیکن دادا نے فرمایا کہ سکون تو کیا، سکون کا خواب بھی ان کو نظر نہیں آتا، سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے. اللہ والوں کو جو سکون اور جو اطمینان اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایک صحابی ہے انس بن نضیر رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے. جب ختم جنگ بدر ختم ہو گئی تو صحابہ اکرام ڈھونڈ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی زخمیوں کو ڈھونڈو، جہاں ملے یہاں میرے پاس لے آؤ. انس بن نضیر ملے، زخمی حالت کے اندر ہے، آخری وقت ہے. فرمایا کہ انس بن نضیر کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ، جا کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا. دنیا سے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا. کہا نہیں، آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا. آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ایک دفعہ اس چہرے کو دیکھا، اور پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنے زخمی تھے کہ ہل نہیں سکتے تھے، ہلکی سی حرکت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر سر رکھ کر جان دے دی. اب کیا حال ہوگا؟ سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر جان دی، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. عشق یہ نہیں سوچتا کہ انجام کیا ہوگا، عشق جان دے دیتا ہے. آج ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، آج ایک حرام کام نہیں چھوٹتا. دادا نے فرمایا کہ صحابہ کو دیکھو، ایک ایک دن میں ستر صحابہ شہید ہوئے. بعضی جنگیں ایسی ہوئی ہیں کہ ایک ایک دن کے اندر 4000 صحابہ شہید ہوئے، لیکن کیا تھا، دین کو نہیں چھوڑا. آج تھوڑے دن ہم مانگتے ہیں یا اللہ ہماری مشکل آسان کر دے، یا اللہ مشکل آسان کر دے، دعا قبول نہیں ہوئی، کہتے ہیں ارے اللہ میاں تو ہماری سنتے ہی نہیں. ہم کب تک مانگتے رہیں گے، ہم کب تک مانگتے رہیں گے. کھولے ہو یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر. کھولے ہو یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر. تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، مرتے دم تک ہمارا کام کیا ہے، اللہ اللہ پکارنا ہمارا کام ہے. اللہ تو دوستو بس یہی ہمارا کام ہے کہ مانتا رہے اللہ تعالیٰ سے، ایک نہ ایک دن ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، دعا کے 3 درجات ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ بعین ہی جو چیز مانگی. ایک انسان مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میں ایک فیکٹری کے اندر کام کرتا ہوں، اس کے اندر مجھے مینیجر کی نوکری مل جائے. اللہ تعالیٰ نے وہی عطا فرما دی، دعا قبول ہو گئی. ایک درجہ. دوسرا درجہ، دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی اونچا رتبہ مل جائے. اللہ تعالیٰ نے اس رتبے کے مطابق اس کے اوپر کوئی آنے والی بلا تھی, اللہ نے اس دعا کے بدولت اس مصیبت کو ہٹا دیا, یہ بھی دعا قبول ہو گئی. دو گئے حدیث کے اندر ہے. تیسرا درجہ کیا ہے؟ وہ دعا اللہ تعالیٰ کیا جا کر کے محفوظ ہو گئی, محفوظ ہو گئی. اب اس کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. تو مشکا شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اس کا اجر جن مصائب کے اوپر اس نے صبر کیا, صبر کیا اس نے, صبر کرنے کے بعد اب مشکا شریف کی روایت کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو اجر دیا جانے لگے گا اس کی مصیبتوں کے اوپر کہ جو دنیا کے اندر اس نے دعائیں مانگی اور وہ دعا قبول نہیں ہوئی اور اس دعا کے بدلے میں اس کو اجر ملے گا اور جو مصیبتیں آئیں ان مصیبتوں کو اس نے برداشت کیا تو وہ انسان کیا تمنا کرے گا کہ اللہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, کوئی تمنا پوری نہ ہوتی اور دنیا کے اندر میری کھال کو قیچیوں سے کاٹا جاتا اور میں اس کے اوپر صبر کرتا آج مجھے اس کا اجر ملتا. جو سب سے کمتر درجے کا ایمان ہے جس کا, اس کو جو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ آخری جو جنتی ہوگا جب اس کو نکالیں گے تو اس کی پیٹھ جہنم کی طرف ہوگی اور چہرہ جنت کی طرف ہوگا اور وہ امید بھری نظروں سے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ سوال کرو اللہ سے, پھر کہے گا یا اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے اور تھوڑی سی جنت دے دیجئے, تھوڑی سی جنت دے دیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بعد تو سوال نہیں کرے گا, وہ کہے گا یا اللہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آ جا جنت کے اندر, ایک چھوٹی سی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اب وہ جب اس جنت کے اندر کھڑا ہوگا اور جب وہاں سے نظارہ کرے گا تو پھر کیا, پھر امید بھری نظروں سے اللہ کی طرف دیکھے گا, پھر امید بھری نظروں سے اللہ کی طرف دیکھے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کیا ہے, وہ کہے گا اللہ تھوڑی سی اور بڑی اگر ہو جائے تو, تھوڑی سی اور بڑی ہو جائے جنت. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کے بعد تو سوال نہیں کرو گے, وہ کہے گا نہ اللہ اس کے بعد نہیں. لیکن انسان ہی کیا ہے جس کی حیض بھر جائے, سائیکل لیتا ہے تو پھر کہتا ہے موٹر سائیکل مل جائے, موٹر سائیکل مل جاتی ہے تو پھر کہتا ہے گاڑی مل جائے, گاڑی مل جاتی ہے تو کہتا ہے اور اعلیٰ درجے کی گاڑی مل جائے, تو پھر کیا کرے گا, کہے گا اللہ نہیں اس کے بعد نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو وہ جنت عطا فرما دیں گے. جب وہاں پہنچے گا وہاں سے اور جنت کا نظارہ کرے گا, پھر اللہ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھے گا لیکن سوال نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو سوال کیوں نہیں کرتا, اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. قربان جائے ایسے مالک کے اوپر کہ جو خود بندوں سے پوچھ رہا ہے کہ تو مانگ کیوں نہیں رہا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو سوال کیوں نہیں کر رہا, وہ کہے گا اللہ اتنے سوال کیے اور اتنے وعدے کیے اور تو نے ہر وعدہ پورا کیا اور اتنے میں نے وعدے کیے سب ٹوٹ گئے, اب تجھ سے حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے مجھے پہچانا ہی نہیں, تو نے مجھے پہچانا ہی نہیں, جا میں نے تیرے لیے اس دنیا سے بڑی 10 گنا بڑی جنت تیرے لیے تیار رکھی ہے, جا اس جنت کے اندر جا اور عیش کر. یہ ہے اللہ کی رحمت, رحمت حق بہانہ نہیں جوید, بہانہ نہیں جوید. اللہ کی رحمت کیا ہے, بہانے ڈھونڈتی ہے, قیمت نہیں طلب کرتی کہ تو کتنی عبادت کر کے آیا ہے, تو کتنا رو کر کے آیا ہے, ارے بہانہ مل گیا جا جنت کے اندر جا. کیوں ساری جنت بھی اللہ تعالیٰ اگر ایک بندے کو عطا فرما دے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہیں اللہ کے کہ اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں, تمہارے دسترخوان پر آ جائیں تو تم ان کو اپنے ساتھ بٹھانا قبول نہ کرو, اور اب تمہارے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے تو تم ان کو کھلانے کے لیے اپنے پاس نہ بٹھاؤ. کیا مطلب تھا کہ اتنے پراگندہ حال ہوں گے, ان کی حالت اتنی پتلی ہوگی, کپڑے اتنے گندے ہوں گے, بال اتنے میلے کچیلے ہوں گے. یہ حالت دیکھ کر کے بندہ سوچے گا کس غریب کو میں اپنے پاس بٹھا رہا ہوں. تو فرمایا کہ تم ان کو اپنے پاس بٹھانا قبول نہیں کرو گے, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر وہ اللہ تعالیٰ سے پوری جنت کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو رد نہیں فرمائیں گے. اللہ کیا ان کا اتنا مقام ہوگا کہ پوری جنت کا سوال کریں کہ اللہ پوری جنت مجھے عطا فرما دیجئے, تو اللہ تعالیٰ پوری جنت ان کو عطا فرما دیں گے. یہ ہے اللہ کی رحمت. شیطان کا کام کیا ہے؟ مایوسی ڈالنا, اور اللہ کا راستہ رحمتوں کا راستہ ہے. ارے اس راستے کے اندر نہ مرادیاں ہیں ہی نہیں, مرادیں ہی مرادیں. انسان جتنی مرادیں مانگتا ہے, دنیا میں نہیں تو آخرت کے اندر صحیح, دنیا میں نہ ملی تو آخرت میں تو ضرور بھی ضرور ملیں گی. مایوسیوں کا راستہ ہی نہیں ہے. اس راستے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت کے بے شمار چراغ جلائے ہوئے کہ اس راستے سے نہیں اس راستے سے آ جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کئی برس سے بیت اللہ کا طواف کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجیے کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو, مجھ سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایک دن آسمان سے آواز آئی کہ اے حماد, میں نے اپنے تک آنے کے دو راستے رکھے ہیں, ایک ہے عبادت کا راستہ اور ایک ہے ندامت کا راستہ. ایک ہے عبادت کا راستہ, عبادت کر جنت کے اندر آ جا, عبادت چھوڑ گئی, گناہ ہو گیا, اب اس گناہ کے اوپر ندامت ہوئی, ندامت کے ذریعے مجھ تک آ جا. تو تو ایک دروازہ بند کر کے صرف ایک ہی دروازے کو مستق کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے, یہاں تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. اللہ کیا نا امیدیاں نہیں ہے. آج لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا اتنی مل جاتی تو ہم بڑے کامیاب تھے. ارے دنیا نہیں ملی نا, اگر دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا نہ فرماتے. بولے بھائی نبی کی کتنی فیکٹریاں ہوتی, جہاز بھی عطا ہوتا, اونٹ کی سواری کیوں دیتے اللہ تعالیٰ؟ جہاز عطا فرماتے نبی کو, لیکن نہیں دیا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. تو ایسی حقیر چیز اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرمائیں گے. اللہ نے انبیاء کو وہ چیز عطا فرمائی جو ابداً ابداً رہنے والی ہے. اسی لیے غزوہ خندق کھودتے وقت کیا فرمایا تھا صحابہ نے, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. یا اللہ یہ دنیا کا عیش کیا ہے؟ انسان ایک سال جتنے بھی عیش کے اندر ہے, انسان کو جتنی بھی دولت دے دی جائے, جتنا آرام اس کو دے دیا جائے, اس کے بعد اس سے پوچھا جائے تیرا پیٹ بھر گیا اور کہے گا ابھی تو تھوڑی سی تو تھوڑی سہولت اور مل جاتی, تھوڑی سی سہولت اور مل جاتی تو پورا ہو جاتا. تو جب پیٹ بھرے گا ہی نہیں انسان کا, تو پھر اللہ نے اس لیے آتا ہے. دادا کا ایک واد میں سن رہا تھا, فرمایا کہ اللہ تعالی نے علماء کو دولت مند کیوں نہیں بنایا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر عالم کو ایک سونے کی کان دے دیتے. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے لوگوں کے اموال آخرت کے اندر ٹرانسفر کرنے تھے, اس لیے اللہ نے علماء کو جو ہے کچھ نہیں دیا. ورنہ فرمایا دادا نے بیان کے اندر فرمایا اگر علماء کو سونے کی کانیں مل جاتی تو وہ کسی سے مانگتے ٹھینگا دکھا دیتے بھاگیا سے, تیرے مال کی مجھے کیا ضرورت ہے. دادا نے ایسے ٹھینگا کر کے دکھایا, فرمایا ٹھینگا دکھا دیتے کہ چل تیرے مال کی مجھے کیا ضرورت ہے, اللہ نے دو سونے کی کانیں مجھے دیے. تو فرمایا کسی کو کام دی ہے اور کسی کو کام دیا ہے. کسی کو کام دی ہے اور کسی کو کام دیا ہے, ان کے ذریعے سے اس کا پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے آخرت کے اندر. دین کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت لازمی ہے. دادا نے فرمایا ایک جگہ بیان کے اندر کہ فرمایا دین کے اندر تو مضبوط اتنے رہو, فرمایا کہ جس طرح سے ریشم کا رسہ ہوتا ہے, اگر ہاتھی کو باندھو تو ہاتھی نہیں توڑا سکتا, لیکن اگر لپیٹ کر رکھنا چاہو تو لپیٹ کر جیب میں رکھ لو, نرم اتنا ہوتا ہے, لیکن اگر ہاتھی کو باندھو تو ہاتھی نہیں توڑا سکتا. تو فرمایا اسی طریقے سے دین کے اندر رہو, سختی مت کرو, ورنہ کیا ہاتھ. پھر دادا نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, فرمایا کہ ہتھوڑا گروپ بنتا رہو دین کے معاملے کے اندر, کہہ رہے نہیں یہ بس فلانا یہ نہیں یہ نہیں, اس طریقے سے نہیں. فرمایا حکمت سے سمجھاؤ, حکمت سے سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آئے گی, اور سختی کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اپنے دین کے اندر مضبوطی رکھے, کیسی ریشم جیسی, کہ ریشم کا رسہ جتنا سخت ہوتا ہے, دین سے ہلانا کوئی اگر چاہے. اولیاء اللہ کیا تھے, کیا کچھ ان کو پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز کی پیشکش نہیں کی کفار مکہ نے, قریش مکہ نے, کہ اگر آپ کہیں تو ہم قریش کی سب سے حسین عورت سے آپ کی شادی کرا دیں, جتنا مال و دولت آپ کو چاہیے وہ ہم آپ کو دے دیں, بادشاہ چاہیے سرداری چاہیے وہ بھی آپ کو دے دیں. آپ نے فرمایا کہ ان سب کے بدلے میں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگوں تم صرف یہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بس مجھے یہی منظور ہے. آج دنیا انسان کرتا ہے, یہ دنیا فانی ہے, فنا ہونے والی ہے, نہ معلوم نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی, یعنی اللہ تعالیٰ سب بلا لے کسی کو معلوم نہیں ہے. تو دادا نے فرمایا اپنی فائل کو ہمیشہ درست رکھو, جس افسر کو یہ معلوم ہو کہ میرا بڑا افسر مجھے کسی بھی وقت طلب کر سکتا ہے وہ اپنی فائل ہمیشہ درست رکھتا ہے. فرمایا اپنی فائل کو ہمیشہ درست رکھو کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کب بلا لے, اور جب بلا لے اللہ تعالیٰ تو پھر حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بکا ان تصد عنی وجھک یوم القیامہ, یا اللہ میں اس دن سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس دن میں آپ کے سامنے آؤں اور ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ مبارک نہ پھیر لیں. دوستو دین کے اندر جو مزہ اور دین کے اندر جو لذت ہے, دین کے اندر جو عزت ہے, دین میں جو راحت ہے, وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے. انسان جتنی بھی دنیا کما لے, جتنی بھی دنیا کما لے, وہ عزت وہ راحت وہ چین اور وہ سکون اور وہ اطمینان حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اگر چین و سکون کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رکھتے تو صحابہ کیوں چین و سکون سے تھے, جانے دے رہے آگے بڑھ بڑھ کے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے اور تیر اپنے ہاتھوں کے اوپر روک رہے. حج روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ایک ہاتھ بھر گیا تیروں سے تو اس ہاتھ کو نیچے کیا, دوسرا ہاتھ آگے کر دیا کہ میرے نبی تک تیر نہ پہنچ جائے. اگر دنیا اگر اس کے اندر راحت اس کے اندر تھی تو صحابہ کودے تھے, اگر راحت اس کے اندر نہ ہوتی تو صحابہ کیوں کودتے. حضرت مسعود بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تو غزوہ بدر کے احد کے اندر تھوڑی سی یہ ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے اندر کفار, حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو کفار میں یہ خبر اڑا دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذلك قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. حضرت مسعود بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک کہ خون کا ایک قطرہ باقی تھا.
فرمایا جب تک میرے جسم کے اندر خون کا ایک خطرہ باقی ہے میں اپنے نبی کی طرف کسی کافر کو بڑھنے نہیں دوں گا. یہ تھا صحابہ کا دفاع. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. عشق انجام نہیں سوچتا کہ انجام کیا ہوگا. شہید ہو گئے لیکن کیا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آج کیا ہے, آج داڑھی رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے, بد نظری سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے, گھروں سے ٹی وی نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے, گانے سننا چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے. ارے جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو زندگی کے اندر چین و سکون اور راحت اور اطمینان اور عزت کہاں سے آئے گی؟ چین و سکون, اطمینان اور عزت اور راحت اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے. دین کے اوپر چل کر کے دیکھے, دین پر چل کر کے دیکھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا گاڑی کی دلیل کیا ہے, بغیر گاڑی والے سے کوئی آ کر دم درود کرائے گا, دعا کرائے گا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے آپ؟ تو انسان کیا مطلب کہ انسان کا دل اس بات سے متقاضی ہے, اس بات کا کہ اس صورت کے اندر جو ہوگا وہ اللہ کے پیاروں کی صورت میں ہوگا, اور جو پیاروں کی صورت کے اندر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی جلد سنیں گے. انسان کے دل کا تقاضا ہے. انسان دینی طور پر تسلیم کرتا ہے, کیونکہ بعضی چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے اندر نہیں آتی لیکن دل اس کو تسلیم کرتا ہے. جیسے سانس لینا نظر نہیں آتا, انسان سانس لے رہا ہے. اب سانس کیسی چیز ہے, آکسیجن کیسی چیز ہے, اگر عقل سے سوچے تو ابھی مر جائے, لیکن دل تسلیم کر رہا ہے سب سانس لے رہے نہیں لے رہے. ہوا موجود ہے نہیں ہے, نظر آتی ہے. اب عقل سے کوئی سوچے جو چیز نظر ہی نہیں آتی ہم اس کا کیا کریں, ہم اس کو کیسے مانیں, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. تو سائنس نے آج خود ثابت کر دیا کہ اتنی رفتار سے ہوا چلے گی, اتنی کلو میٹر کی رفتار سے ہوا چلے گی. مطلب کیا کیا ناپا تب تو بتایا کہ اتنی تیزی سے چلے گی. تو آج سائنس نے ثابت کر دیا. تو آج ہم سائنس کی بات مان کر کے اللہ کے دین کو ناپتے ہیں. کہہ رہے دیکھو فلاں ملک کے سائنسدانوں نے تحقیق کر لی کہ ٹخنے مت چھپاؤ کیونکہ یہاں ایک رگ ہے, اگر اس کو ہوا نہ لگے تو انسان دماغی طور پر پاگل ہو جاتا ہے. یہ امریکہ کے سائنسدانوں کی تحقیق ہے. دادا نے فرمایا کہ اب کوئی انسان اگر ٹخنا کھولے گا تو وہ اللہ کے اوپر ایمان لا کر اس نے ٹخنا نہیں کھولا, اس سائنسدان کی بات پر ایمان لا کر ٹخنا کھولا اس نے. اگر وہ اللہ کی بات پر ایمان لا کر کے ٹخنا کھولتا تو اسی وقت تک کھول دیتا جب اس کے سامنے یہ حدیث آئی تھی, معاذ پر من الکعبی من الازار فی الناس, جو حصہ ٹخنے کا پیجامے سے, لنگی سے, یا جبے سے, یا قبا سے, یا ابا سے چھپے گا وہ حصہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اسی وقت شلوار اوپر کر لیتا. یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, کہ جو لوگ ایمان لائے غیب کے اوپر. کیا صحابہ نے جنت دیکھی تھی میرے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے آئے, صحابہ کو بتلایا, صحابہ ایمان لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ نے فرمایا ہمیں یقین ہے. تو دوستو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے, اللہم اجعلنی عینین حطالتین, اللہم اجعلنی, اللهم اجعل لي عينين حطالتين. پھر بھی یاد نہ ہو تو کیا کرے, اردو کے اندر مانگ لیں کہ اللہ مجھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بھائی زبانوں کے خالق ہے, ہر زبان سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سندھی بھی سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اردو بھی سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پشتو بھی سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پنجابی بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ زبانیں اللہ کی پیدا کر رہا ہے, اللہ ہر زبان سمجھتا ہے. تو جس زبان کے اندر آئے اس زبان میں مانگ لے کہ اللہ مجھے رونے والی موسلا دھار برسنے والی آنکھیں عطا فرما دے. اور یہ آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب رونا آ جائے گا تو دل نرم ہو جائے گا, اور جب دل نرم ہو جائے گا تو تمام عبادتوں کے اوپر چلنا اور عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو وہ آنکھیں عطا فرما دیں جو اللہ کی یاد کے اندر رونے والی ہو. انسان دنیا کے لیے تو بہت روتا ہے, بہت روتا ہے, کسی سے عشق ہو گیا اس کے لیے رو رہا ہے, لیکن بہت خوشبخت ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے لیے رو رہے ہیں. حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے دنیا میں صرف دو لوگوں کو مبارکباد دی ہے, دنیا میں صرف دو لوگوں کو مبارکباد دی ہے. نمبر ایک فرمایا کہ اے خوشا چشم آنکھ کی ذریعہ نے وہ مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں رو رہی ہیں, اے بپا دل آنکھ بریان ہے وہ اور مبارک ہے وہ دل جو اللہ کی یاد کے اندر جل رہے ہیں. فرمایا دادا نے کہ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صرف دو لوگوں کو مبارکباد دی کہ ایک وہ لوگ جو اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں, کتنے محبت کرنے والے ہیں, آپ کتنے پیارے ہیں کہ جو آپ سے پیارا کرتا ہے لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ جو اللہ سے پیار کرنے لگتا ہے لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں, تو وہ سوچو اے مالک کتنا پیارا ہوگا, اس کے پیار کا کیا عالم ہوگا. انسان اگر پوری زندگی بھی اس کو بیان کرے تو پورا نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا پیار ہے جو خود لا شریک ہے, لا محدود ہے, اس کی ہر صفت لا محدود ہے. اس کی محبت کو انسان پوری زندگی بیان کرے, اس کے اوصاف کو پوری زندگی بیان کرے, تو لا محدود کی ہر چیز کیا ہے, ہر جز لا محدود ہوتا ہے. کب تک بیان کرے گا, ایک وقت آئے گا مر جائے گا, انتقال کر جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں روئے والی آنکھیں اللہ تعالی عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بھائی کی نوکری کا امتحان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے, بات نہیں بن رہی ہے, اللہ تعالیٰ جہاں ان کے بیٹی کا نصیب اچھا وہاں اللہ تعالیٰ ان کو رشتہ عطا فرما دے. والدہ ماجدہ کا آپریشن ہے, اللہ تعالیٰ مکمل شاید عطا فرمائے. میری بھانجی کا جمعے کو انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت جو حساب فرمائے. احسان نے لکھا ہے کہ آپ کا سایہ میرے سر پر تاجر, اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے, آمین. احسان نے لکھا میرے دو بھائی باہر ہیں اور والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, میں اکیلا ہوں, اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہیں, اور نہ نوکری ہے نہ رہنے کی جگہ, طبیعت بھی نہیں ہے. ارے یہ دنیا کیا ہے, اللہ کی زمین ہے نہیں ہے, جائے فقیرہ کیا ہے, جائے فقیرہ تنگ نیس, پائے فقیرہ لنگ نیس. مقولہ کیا ہے, جائے فقیرہ پائے فقیرہ لنگ نیس, فقیروں کے پیر میں لنگ تھوڑی ہے, چل سکتے ہیں, جہاں جگہ ملے گی سو جائیں گے. اور جائے فقیرہ تنگ نیس, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, جہاں جگہ ملے وہاں سو جائے. ایک صاحب محمد عمر, ان کو کینسر ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بری عادت سے اللہ تعالیٰ ان کو چھٹکارا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جملہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دوستوں کی صفوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ ہر برے کام کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نا امید نہ ہونے دیجئے. یا اللہ ہزاروں امیدوں کے بادل روشن فرما دیجئے. یا اللہ امیدوں کے بادل, امیدوں کے چراغ ہزاروں ہزاروں نہیں, یا اللہ آپ کی ذات لا محدود ہے, یا اللہ لا محدود چراغ روشن فرما دے, یا اللہ لا محدود چراغ روشن فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ پر جیسے مشکلات میں مبتلا ہے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم کا معاملہ فرما, یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما, یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما, یا اللہ کرم کا معاملہ فرما. یا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا اللہ جو کفار یا اللہ اسلام کو اپنی بھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, اے اللہ تو ان کی بھوکوں کو ان سمیت جلا کر کے راکھ فرما دے, اور اسلام کے نور کو یا اللہ ٹھیک سے آپ اوتان فرما دے, آپ اوتان فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما, اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما, اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما, یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما, اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما, اے اللہ مسلمانوں کے کلیجے یا اللہ غموں کی شدت کی وجہ سے یا اللہ پھٹنے کے قریب ہے, اے اللہ متنوع کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ جو کمزور ہے ان کو قوی فرما دے. اور یا اللہ جو اپنے غرور کے اندر اور تکبر کے اندر, یا اللہ غرور اور تکبر کے اندر ہے, یا اللہ تو ان کے غرور اور تکبر کو یا اللہ نیست و نابود فرما دے. یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما, یہاں کی زراعت, یہاں کی معیشت, یہاں کی تجارت, یہاں کے مسلمانوں کے ایمان, یہاں کے مسلمانوں کی ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما. اور یا اللہ جو اس کے دشمن ہیں یا اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرما. یا اللہ اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين, اللهم دمر اعداءك واعداء المسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا الله انصر حياته وليا حياته اصفية حياته اصفية عطا فرمائيه. يا الله المناسب اسمك توفيق عطا فرمائيه. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.